24वां पारा। अल्लाह की बड़ी खास तौफीक है कि आज मैं और आप यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन 24वें पारे को अगर आप गौर करें तो इसका आगाज जो है वो बड़ा ही सख्त है और बड़ा फैसला कुन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फमन अजलमु, पस कौन अजलमु ज्यादा जुल्म करने वाला है। आपको पता ही है कि अजलमु जो है ये इस्म तफजील है, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या है तो जुल्म से, लेकिन अजलमु ज्यादा जालिम है। मिमन, मिमन जो है ये दो लफ्जों का मजमुआ है, मिन और मन। मिन से मन जो कोई, यानी पस कौन ज्यादा जालिम है उससे जो। तो आप जानना चाहती हैं, मैं जानना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला कौन है, और अंदाज कैसा जबरदस्त है, सवालिया इस्तफामिया अंदाज है, क्योंकि मन यहां पर जो है जैसे कौन जो उससे, तो उससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है? कौन? कजबा, जिसने झूठ बोला, अल्लाह ही पर अल्लाह। तो अल्लाह पर झूठ बोलने वाले से ज्यादा बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है? लोगों सोचो तो सही, जरा गौर तो करो। वह कज़्ज़बा, अब सिर्फ यही नहीं कि कज़्ज़बा झूठ बोला, कज़्ज़बा और झुठलाया। तो कज़्ज़बा होता है किसी ने झूठ बोल दिया, लेकिन कज़्ज़बा बार बार झूठ बोला, बार बार झुठलाया। क्योंकि इसमें जो है आप देख लें, शद है, हरूफ की ज्यादती है, और हुरूफ की ज्याति मानी की ज्याति पर दलालत करती है। वह कज़्ज़बा और वो झुटलाए, बिस्सिद्क़ी सच्चाई को, और वो सच्चाई को झुटलाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सच्चाई जो है वो क्या है जिसको वो झुटला रहा है? एक दफा बोला झूठ, फिर दूसरी दफा क्या किया, उसका रवैया बड़ी शिद्दत का है और बड़ा वाजे होकर सामने आता है, और वो है कि वो सच्चाई को झुटला रहा है। और कब उसने सच्चाई को झुटलाया? इस जाहू, जब वो उसके पास आई। अलैसा, क्या नहीं है फी जहन्नमा, में जहन्नुम मसवन। मसवन जो है ये जमा है मसावी की, और मसवन क्या है, ये वाहिद है, और ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? ठिकाना, उतरने का मकाम, दराज मुद्दत तक ठहरने का मकाम, और ये लफ्ज है जरफे मकाम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि क्या ऐसे शख्स के लिए जहन्नुम का ठिकाना काफी नहीं है? और ऐसा शख्स है कौन? लिल काफिरीन, कुफ्र करने वाला। तो ऐसा शख्स जो है ये काफिर है, इनकार करने वाला है, और इनकार करने वाले के लिए जो है वो जहन्नुम का ठिकाना क्या काफी नहीं है? और आप देख लें कि वैसे अगर आप ठिकाने के लिए भी लफ्ज देखें तो ये आबाद होने का जो है वो तीसरा दर्जा है। मसवन, सा अलिफ बा सा, बॉ लिखकर ऊपर आप अलिफ डालें और फिर छोटी या, सवा, ये है इसका रूट। तो इसके मानी है दफन किया जाना। जब किसी को कहीं दफन किया जाता है तो ठहरा दिया जाता है, आबाद कर दिया जाता है। तो आदमी के मरने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आदमी के आबाद होने के लिए भी, क्योंकि मरना क्या है, उसका आबाद होना है ना, वहां जाके वो आबाद हो गया। तो ये लफ्ज भी जविल अजदाद में से है। तो आप देखें कि अब वो कहां जाके आबाद हो गया, दुनिया से तो यही है कि वो चला गया, लेकिन अब उसका ठिकाना, उसका जो है वो आबाद होने की जगह जो है ना, वो जहन्नुम बन गई। तो बड़ी शिद्दत का जो है वो अंदाज है। तो आइए हम देखते हैं कि यहां पर अल्लाह ताला ने जो है ये किस शख्स का जिक्र किया जो सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला है, जो सबसे बढ़कर महरूमुल किस्मत है, जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने में सबसे आगे निकल गया। तो असल बात यह है कि वो जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, अल्लाह पर झूठ बांधा। और अल्लाह पर झूठ बांधना जो है इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला ने اپنے بندوں کے لیے جو کچھ بھیجا، جیسے اپنے بندے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو بھیجا، تو وہ شخص یہ کہے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے اور قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں کہے کہ نہیں یہ اللہ نے نہیں فرمایا نا، یا پھر کیا کہ اللہ تعالی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعارف کروایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، لیکن وہ بار بار کہے کہ نہیں اور لوگ بھی اللہ کے ساجی ہیں، کہ ہاں اللہ کا لڑکا ہے، یا کہے کہ اللہ کی بیوی ہے، تو کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ دراصل جو ہے وہ دین کا جھٹلانا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھنا کیا ہے، شرک کرنا، گویا کہ رسول کو جھٹلانا کیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور قرآن مجید کو جھٹلانا یہ بھی جو ہے یہ اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ یہ 23واں پارہ جب اس کا اختتام ہوا تو اس میں آپ نے کیا بات پڑھی تھی، اس میں سب سے آخر میں جو بات آئی تھی ہم سب کے لیے وہ کیا تھی، کہ اس دن جو ہیں لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھگڑے کریں گے، ثم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، جھگڑے کریں گے۔ تو اصل میں یہ جو قیامت کے دن لوگ جھگڑے کریں گے تو یہ کس بات پر جھگڑا کریں گے، کہ کافر بھی کہے گا کہ نہیں نہیں، کوشش کرے گا حجت بازی کی، اور ایمان لانے والے بھی کسی طرح بچ بچا جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی اللہ پر کے بارے میں جھوٹ باندھا، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی جو اللہ نے کہی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے اوپر اس بات کو لے کر آئیں، آپ کے بارے میں کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے اور آپ نے کہی نہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو محسوس کریں اور تصور کریں، آپ نے وہ بات کہی نہیں اور آپ تو کہی نہیں، آپ نے کہی ہے، کتنا برا حال ہوتا ہے آپ کا، کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا غم ہوتا ہے، کتنا رنج ہوتا ہے کہ میں نے کہا ہی نہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کہا، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا وہ شخص تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ہے نا۔ تو اب یہ عام کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، اللہ کو جھٹلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس کے پیغام کو، اس کے رسول کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو کہا لوگوں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور وہ صدق کو جھٹلائے؟ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ صدق کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کی کیا رائے ہے، صدق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سچائی کے لیے صدق کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور گویا کہ سچائی اور صدق جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور وہ صدق کو جھٹلائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ صدق کے معنی ہیں قرآن مجید، قرآن مجید سچائی ہے نا، سچ ہے، حق ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور کیا ہے، دین اسلام، دین حق، اور اس سے مراد کیا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدق ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، ایک اللہ۔ تو جس نے توحید کا انکار کیا، شرک کیا، اس نے صدق کو جھٹلایا، جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے جو ہے وہ صدق کو جھٹلایا، جس نے دین اسلام کا انکار کیا، تو دراصل یہی وہ ظالم ہے جو کہ جو ہے وہ صدق کو جو ہے وہ جھٹلاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ اس سے بڑھ کر جھوٹا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ صدق کو جھٹلایا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صدق سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مطلب یہ بھی ہیں، اور یہ بھی کہ ساری ہی معنی سے مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہی تو سچی بات قرآن کو لے کر آئے، تو صدق قرآن مجید پہنچا رسول اللہ کے ذریعے، تو آپ بھی صدق کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہیں. اس جاءہ جب وہ آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو انسان انکار کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، لیکن قرآن مجید کا صادق ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ دن کا روشن ہونا، جیسے کہ سورج کا نکلنا. تو اب کوئی سورج کو دیکھ کر بھی کہے کہ نہیں سورج نہیں نکلا تو وہ شخص بڑا جھوٹا ہے، آنکھیں وہ بند کر لے اور کہے کہ سورج نہیں نکلا. اچھا اب یہ کہ اللہ رب العزت میں فرماتے ہیں الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم مثوًا جس میں آباد کر دیا جائے، جو کہ ٹھکانہ بن جائے، کیونکہ مثوًا جو ہے دفن کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کو کہیں آباد کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یہ ذوی الاضداد میں سے ہے، کوئی مرے اور دفن کر دیا جائے تب بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور ویسے یہ کہ جس کو کوئی ٹھکانہ مل جائے. تو اب کیا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اب قبر اس کے لیے ایک ٹھکانہ بن جاتی ہے، اگلی زندگی میں جا کے انسان وہ آباد ہوگا، وہ جنت ہو یا جہنم. قبر بھی اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن سکتی ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا. اور ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ کفر کرنے والے ہیں، جو سچائی کو جھٹلاتے ہیں، کافرین للکافرین. تو جہنم جو ہے جو کہ بہت ہولناک ہے، جو بہت ہی دہکنے والی ہے، جس میں ہر طرح کی جو ہے وہ تکلیف اور اذیت ہے جس کا انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جہنم جو ہے جہاں پہ ہر طرح کی خوشگواریاں ہوں گی، تو یہ جو ہے وہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ بن جائے گی، وہاں جا کے ان کو آباد ہونا پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیا صرف مکہ کے کافروں کے لیے ہو رہی ہے یا پھر آج کے دور کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ ایک انکار وہ کرتے تھے، ایک آج کے کافر کرتے ہیں اور ایک آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں. قرآن کا انکار کہتے ہیں کچھ آیتوں پہ عمل ہو سکتا ہے، کچھ پہ نہیں ہو سکتا. صرف نظام عبادات جو ہے اس پہ ہم چل سکتے ہیں، معیشت کا نظام قرآن کا نہیں لے سکتے، معاشرت کا بھی نہیں لے سکتے، سیاست کا بھی نہیں لے سکتے، ہے نا. تو آج اسلام کو ہم نے عملی زندگی سے نکال دیا ہے، اس کو صرف مسجد جائے نماز تک محدود کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک انکار ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن سیرت پر عمل کرنے کو ہم راضی نہیں ہیں. سیرت پہ عمل کیجئے، کٹ جائے گی، خود ہی کٹ جائے گی جو پاؤں میں جو ہے وہ زنجیر پڑی ہے نا، پیروں میں جو حالات کی زنجیر پڑی ہے نا، کٹ جائے گی خود ہی پیروں میں جو حالات کی زنجیر پڑی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معیار زندگی بنانا چاہیے، اور جو بھی اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو اور کافر کون ہوتا ہے؟ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، جو بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے. رات کو بھی کافرتن کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رات دن کی روشنی کو چھپا دیتی ہے. اور یہ کون سے کافر ہیں؟ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا اور توحید کا، اللہ کا انکار کیا، تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. تو فیصلہ کن انداز ہے، عدالت الہی کا فیصلہ کیا ہے کہ ایسے لوگ سارے کافر ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے. والذی جاء بصدقی، اور وہ شخص جو آیا بصدقی سچائی کے ساتھ، اور وہ شخص جو سچائی کو لے کر آیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سچائی کو لے کر جو ہے وہ کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اس سے مراد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ شخص جو سچائی کو لے کر آیا بصدقی. اب آپ دیکھیں کہ اگر رات ہے اور ابھی دن نہیں نکلا تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. کسی چیز کے بارے میں کوئی تعارف کرواتا ہے کہ ایسا اور ایسا اور ایسی ہے وہ چیز، لیکن جب تک سامنے نہیں آتی تو ایک شک اور تذبذب کی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن جب سچائی حقیقت بن کر سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، جب دن روشن ہو جائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور وہ آئے، تو اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کی تصدیق کرتے. والذی جاء بصدقی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو تھے وہ آئے ان کے پاس صدق کو لے کر، صدق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، جب وہ پیغمبر بنا کر مبعوث کر دیے گئے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور تصدیق کی اس کی، وَصَدَّقَ، صدقہ جو ہے، جیسے ایک ہوتا ہے صادق، صادق کس وزن پر ہے؟ فاعل، صادق فاعل، فاعل جیسے کسی نے کام کیا، جیسے داخل، وہ داخل ہوا ہے نا، صادق اس نے سچ بولا، لیکن صدیق، صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، صدیق۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیغام لے کر آئے، تو جس نے اس کی تصدیق کی، وصدقہ، تصدیق کرنے والا ہے، بہی اس کی۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، عورتوں میں سے آپ تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ مذکر کا صیغہ ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے، ایک معنی یہ لیے جاتے ہیں، کیونکہ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اور دوسرے معنی کیا ہے؟ کہ ہر مومن شامل ہے تصدیق کرنے میں، سب مومن شامل ہیں، کہ جو مومن بھی تصدیق کرتے ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ اور ہی کی ضمیر رسول اللہ کے لیے آئی ہے، وہی جو کچھ وہ لے کر آئے ساتھ اس کے، رسول، آپ کی رسالت، آپ کے قرآن، آپ کے پیغام، سب پر جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے معراج سے واپس ہوئے، تو اہل مکہ نے کیا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کو، ان کو جا کر بتاتے ہیں تاکہ ان کو آپ سے بدظن کیا جائے، کہ اب تو آپ کا ساتھی، آپ کا دوست یہ کہتا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے کہتے تھے، کہتا ہے کہ وہ تو راتوں رات اس نے جو ہے وہ آسمانوں کی بھی سیر کر لی، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو پھر سچ کہتے ہیں، تو آپ کو صدیق کا ٹائٹل دے دیا گیا، لقب دے دیا گیا۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقون ہیں، اور متقون جو ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ پارسا ہیں، اہل مکہ پارسا بنتے ہیں، وہ نیک بنتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اوپر جہنم کا ذکر آیا ہے نا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اولئک هم المتقون کے معنی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ عذاب دوزخ سے محفوظ رہنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ بنے گی لیکن یہ عذاب دوزخ سے بچ جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے جب باقی کافر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جہنم کو ان سے بھر دیا جائے گا تو ان کو بچا دیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ، تصدیق کی، ایمان لائے اور صادق بن گئے، مصدق، پیچھے تھا کذبا اور یہاں پہ کیا ہے، صدقہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ لہم ما یشاؤنا عند ربہم، ان کے واسطے ہے ما یشاؤنا، جو وہ چاہیں، جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہیں گے۔ فعل مضارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یعنی عند ربہم کے معنی کیا ہیں، گویا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے رب سے جو کچھ چاہیں گے، ان کی جو خواہش ہوگی، جو چاہت ہوگی، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، اللہ ان کی ہر آرزو پوری کر دے گا۔ تو عند ربہم کے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بندوں کے لیے سب سے اونچا مرتبہ اللہ کا قرب ہے، کیوں؟ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا یہ مرتبہ ہوگا کہ جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنت کیا ہے، جنت میں ہر طرح کی خواہشات پوری ہوں گی، لطیف ترین سرگرمیوں کی دنیا ہے، لطیف اور نفیس دنیا ہے، تو جو کچھ انسان مانگے گا وہاں ملے گا۔ تو کیوں دل چھوٹا کریں، کیوں پریشان ہوں کہ یہ میری تمنا تھی اور یہ میری خواہش تھی اور دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اور روئیں دھوئیں اور اپنے وقت کو ضائع کریں، ایک لمحہ بھی کیوں ضائع کریں؟ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ محسنین کا، محسن کی جمع ہے محسنین، اور ذالک، حاضر کیوں نہیں آیا، یہ قریب کے لیے ہوتا ہے نا، جب ذالک آتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ ہے گویا کہ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے بات کی جائے، وہ ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح سے جزا کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے بدلہ محسنین کا. محسن کون ہوتے ہیں؟ جو صدیق ہوتے ہیں. صدیق کون ہوتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ محسنین جو ہیں اس کی تعریف کیا ہے، کیونکہ صحیح تو آپ نے جو ہے اس کی صحیح آپ نے اس کی تعریف جو تھی وہ یاد کرنی ہے، اور آپ کا یہ ہوم ورک ہے، انت عبداللہ کانک تراہ، گویا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. انت عبداللہ کانک تراہ فإلم تکن تراہ، بس اگر تو نہیں دیکھتا اس کو، یعنی ایسے عبادت نہیں کر سکتا کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو کیا کر، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ احسان کی تعریف ہمیں کیسے پتا چلی تھی؟ حدیث جبرائیل سے، حدیث جبرائیل سے، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کے درجے کی نیکی، دی بیسٹ، عظیمت کے راستے. ایک ہوتا ہے بس عمل کر دینا، اور ایک ہوتا ہے شوق اور محبت اور رغبت سے کرنا. ایک دن آپ کھانا پکاتی ہیں بس پکاتی ہیں، ایک دن آپ بڑے شوق محبت اور رغبت سے بناتی ہیں. تو ایک شوہر جو تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ بھلا کرے مہمانوں کا، کہ مہمان آتے ہیں تو وہی کھانا جو ہے نا مزہ آ جاتا ہے کھانے کا، اور جب مہمان نہیں ہوتے تو حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا. تو اللہ بھلا کرے مہمانوں کا، بس آتے رہا کریں، ہے نا. تو کیا وجہ ہوتی ہے کیوں مہمانوں، جب مہمان آتے ہیں بالعموم ہم کھانا اچھا پکاتے ہیں؟ زیادہ توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایک لگن ہوتی ہے تو ہم کام کرتے ہیں. تو جنت جن لوگوں کو ملے گی، ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں کا. لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ انہم، ان سے. اب آپ دیکھیے یکفر آ کے معنی کیا ہے، اور لام آیا ہے تو تاکہ اللہ ہٹا دے، کیونکہ ان کی ضمیر بھی آ گئی نا، چھپانا تو ہے لیکن ان، اللہ ہٹا دے ان سے. اسوا الذی، اب اسوا جو ہے یہ بھی افعل التفضیل آیا یہاں پہ، سب سے برا، سب سے برا، تاکہ اللہ تعالی جو ہے ان سے دور کر دے برائیاں. اسوا سب سے بری، برے عمل ہیں، برائیاں ہیں، جو کبھی انہوں نے غلط کام کیے اللہ تعالی ان سے دور کر دے. عملو الذی عملو، وہ جو انہوں نے کیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے ان برائیوں کو دور کر دیں جو انہوں نے کی ہیں. وہ یجزیہم، اور بدلے میں دے ان کو، اجرہم، ان کا اجر، ان کا ثواب، بی احسنی، اچھے کاموں کا. اور اب آپ دیکھیں اسوا کا اپوزٹ احسن ہے. احسن جو ہے پھر اس کے معنی کیا ہے؟ بیسٹ، سب سے اچھا. اللہ بھی وہ جو کانو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جب اچھے عمل کیے تو اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان سے برے عملوں کو دور کر دیں گے، اور نیک کاموں کے بدلے ان کو جو ہے وہ ثواب دیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ جو کچھ انسان چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، ایسے ہی تھوڑی، بلکہ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ احسان کے بدلے کی نیکی کرنے کی وجہ سے اگر اس شخص نے کوئی برے کام بھی کیے ہیں، اسوا الذی عملو، جو اس نے برے عمل کیے ہیں، لیکفر اللہ عنہم، اللہ ان سے ان کو دور کر دے گا، اس کے حسرات مٹا دے گا. ان اعمال کا کتنا خوب صلہ ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بھول چوک، جو غلطی ہوئی ہے، جو برے اعمال کے اثار اور نتائج ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہٹا دے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اچھے اعمال کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اچھے اعمال کا بدلہ تو دے گا ہی، لیکن ساتھ کیا کرے گا کہ برے اعمال کی جو اثرات ہیں وہ بھی ہٹا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے روز جزا کا دن اس لیے مقرر کیا ہے کہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کے تاریک پہلو جو ہیں اس سے بھی بچائے اور ان کے اعمال کا جو سب سے اعلیٰ پہلو ہے اس کی برکتوں سے نوازے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے کی کریں جب تو اپنے دل کو اس بات پر راضی کر لیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے نا ہمیں فوراً ہی اس کی جزا یا سزا ملنے والی۔ کب ملے گی؟ اللہ کے پاس ملے گی۔ اور پھر اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا کہ اور اگر کوئی اسوا برے اعمال ہیں یا کوئی غلطیاں ہیں یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو بھی دور کر دے گا اور نیک عملوں کا بدلہ ادا کرے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ، تاکہ وہ جزا دے اجرہم، وہ مزدوری کا کی تنخواہ دے ان کا اجر، بھی آسانی، بہترین، اچھا، بیسٹ، الذی کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو دو بدلے ہیں یہاں پہ، اور کس چیز کا؟ الذی کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ فعل مضارع کے ساتھ کانو جو ہے جب لگ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ماضی استمراری، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ؟ آ یہاں پہ حمزہ استفہام ہے، کیا نہیں ہے اللہ بکافن، کافی، اور آپ پڑھی چکی ہیں کہ کفایت کرنا، کفاف، تو کیا نہیں ہے اللہ کافی؟ عبدہ، اپنے بندے کے لیے۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 36 سے 52 تک ایک مضمون شروع ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ جو تھے وہ ڈرایا بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو بت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور اسلام پر چلنے والوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، کبھی مسلمانوں کو مارنے کی پلاننگ، کبھی آپ جو ہے آپ کو جو تھے وہ اپنی نظروں سے اور دنیا سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تسلی کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی بہترین ہے۔ اللہ رب العزت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، الیس اللہ بکافن، کیا نہیں ہے اللہ کافی؟ عبدہ، اپنے بندے کے لیے۔ اب جو ہے اس کے ایک معنی تو لیے ہیں لوگوں نے، مفسرین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہت کافی ہے۔ دوسرے معنی جو ہیں، عبد سے مراد ہر وہ بندہ جو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہو۔ تمام انبیاء اور مومنین اور نیک لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی کی، اللہ کا بندہ بن کر جیے، دوسروں کا نہیں، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ بن کر جو تھے وہ جینے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوالیہ انداز ہے، اور سوالیہ انداز سوچنے سمجھنے پر بھی آمادہ کرتا ہے اور نیکی کا شوق بھی پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے بندے، اللہ ہی تیری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اور سب انداز کیا ہے؟ کیا اللہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ انداز بڑا ہی خوبصورت ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے جو ہیں، عام طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بڑے خطرے میں پڑ گئے ہیں، جیسے کہ مکی دور کے مسلمان تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرے میں ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ایمان لایا اس نے اپنا آپ اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی کفالت میں دے دیا، اور اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں ہاں اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اور اس ایمان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لے کہ کیسے ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھ دیا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے مکہ کو نہ چھوڑا، کیسے آپ نے مکہ سے سفر کیا مدینہ تک کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں۔ ابو بکر، غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اس احساس اور ایمان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آگ میں کوٹ پڑے، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ بہت مختصر تھی، بہت محدود تھی، بہت قلیل تھی، اس کے باوجود وہ بدر کے میدان میں اتر پڑے، وہ غزوہ احزاب میں اتر پڑے۔ تو کون کون سا موقع ہے کہ جس میں وہ نہیں اترے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ایمان لانے والا اپنے آپ کو اللہ کی کفایت میں دیتا ہے، اور جب اللہ کی کفایت میں دیتا ہے تو وہ پتھر بھی ہو اور اس کے مقابلے میں پہاڑ آئے تو پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور پہاڑ پاش پاش ہو جاتے ہیں، جیسے کہ افغان روس والوں سے جب ٹکرائے تو 80 کی دہائی میں تقریباً 10 سال کے قریب یہ جنگ کا عرصہ رہا ہے، اس کے اثرات اور نتائج اور سب باتیں، اور آپ دیکھیں کہ سپر طاقت جو تھی پاش پاش ہو گئی. تو بات کیا تھی، یہ یقین ہونا چاہیے مسلمان کو کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کیا کافی نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں، ہمیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ بلا بلا، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ میں اس پر یقین رکھتی ہوں کہ تو میرے لیے کافی ہے. تو اس سے مجھے اور آپ کو کیا بات پتا چلتی ہے کہ دین پر عمل کرتے وقت، حجاب لیتے وقت، داڑھی رکھتے وقت، نماز پڑھتے وقت، حرام پر حلال کو ترجیح دیتے وقت، نیکی کا ساتھ دیتے وقت، حق کی تلوار بنتے وقت، اسلام کا فلیگ بنتے وقت، یہ احساس ہمارے دلوں میں جاگزیر رہنا چاہیے کہ ہاں اللہ میرے لیے کافی ہے. کیا غم ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ تجھ کو ڈراتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ آپ کو ڈراتے ہیں؟ یہ آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں؟ کیا خوف زدہ وہ کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بت ناراض ہو جائیں گے تو بتوں کی مار تجھ پر پڑ جائے گی. تو یہ اہل مکہ جو ہیں یہ آپ کو ڈراتے ہیں. بالذین من دونہ، اور اہل مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں سے ڈراتے تھے؟ ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں. تو اس کے سوا وہ کیا چیزیں تھیں جن سے ڈراتے تھے؟ ان کے جو معبود تھے، ان کی جو دیویاں تھیں، ان کے جو دیوتا تھے، تو وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لانے والوں کو ڈرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اور جسے اللہ راستے سے ہٹا دے، اور جس کو اللہ راہ بھلا دے، تو کوئی نہیں اس کو راہ دکھانے والا. تو کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اے نادانو، اے جاہلو، تم جو ہے اپنے بتوں سے رسول کو ڈراتے ہو، تم ہو نادان. اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو، اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانا چاہیے. تو جسے اللہ گمراہ کر دے، اس کی رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. تو اس کے معنی کیا ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا پھر کوئی نہیں ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ جو خود صراط مستقیم پر چلنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کو صراط مستقیم پر چلاتے نہیں ہیں. تو جو پیغام یہاں پہ پھر ہمیں ملتا ہے تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں اس بات کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جو نہیں چاہتا تو اللہ کی ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ جو ہے وہ بانٹ دے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، ہدیون اور ہدن اور ہدایت، سیدھے راستے پر چلنا، چلانا، ہادی چلانے والا، تو اصل ہادی تو اللہ ہے. اور جس کو اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُدِل، پس نہیں ہے کوئی اس کے لیے گمراہ کرنے والا. اور یہاں پر جو ہے وہ مدل جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں کہ یہ ویسے تو مبالغے کا صیغہ ہے اور فاعل کے وزن پر ہے کہ مدل، کہ نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی بھی گمراہ کرنے والا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو بھی جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو در حقیقت اللہ جو ہے اس کو چلنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو چلا دیتا ہے. اور جب اللہ چلا دیتا ہے، اللہ رہنمائی کر دیتا ہے، تو پھر ایسا وہ شخص بن جاتا ہے کہ کوئی اس کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا. جیسے اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایت سے پھرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کمپرومائز کے لیے، مصالحت کے لیے کتنی باتیں رکھیں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے دائیں پر اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا، میں کیا کروں گا، میں دین اسلام پر چلتا رہوں گا. اور وہ رکھ بھی نہیں سکتے تھے، جس طرح یہ ناممکن ہے نا کہ تم یہ چیزیں کر نہیں سکتے، تو اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر یہ ناممکن ہے کہ جو توحید کا بیج میرے سینے میں لگ چکا ہے اس کو میں تمہاری باتوں کی وجہ سے تمہارے کہنے پر چھوڑ دوں. علیہ بے عزیز انتقام، بڑا سخت انداز ہے، سوالیہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ جو ہے نہیں ہے عزیز اور انتقام؟ کیا معنی ہے اس کے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ عزیز نہیں ہے؟ معنی یہ ہے کہ کیا اللہ بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ کیا وہ غالب نہیں ہے؟ زنتقام، انتقام لینا. تو وہ لوگ جو کہ شرک کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے، عزیز ہے، وہ ان سے بدلہ لے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مقتدر بھی ہے، وہ عدل کرے گا، وہ انتقام لے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے کو ہی، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کو اپنا وکیل بنا لیں، اللہ ہی پر جو ہے وہ اپنا بھروسہ رکھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے سوال کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے، اور یہ دلیل کس سے ہے؟ کائنات سے. کہ اگر آپ ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو اہل مکہ کے سامنے جو ہے ایک سوال رکھا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ السماوات تو جمع استعمال کیا، ارض کو مؤنث کیوں استعمال کیا، جبکہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ارض ایک نہیں ہے، کتنی ہیں زمینیں؟ سات. آپ اور جگہ قرآن میں پڑھ چکی ہیں، تو کیوں پھر اس کو جو ہے وہ مؤنث ایک واحد استعمال کیا گیا؟ یہ اسم جنس ہے ماشاءاللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے، تو اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. آپ ان سے یہ بات پوچھیں، یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اہل مکہ خالق کائنات کا اللہ ہی کو مانتے تھے. قل، آپ ان سے کہیے، افا رئیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، کس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اہل مکہ تم کس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ تدعونا کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں دعا کے، معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، دوسرے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا، جیسے پوجا پاٹ کرنا، اور اس عبادت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے پوچھئے تو صحیح، ذرا سوال تو کیجئے کہ تم کے اللہ کے سوا کسے پکارتے ہو، یا پھر آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو. کب؟ ان ارادنی اللہ، ان ارادنی اللہ، جب اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ، کیونکہ ارادہ نہیں ہے نا، تو جب اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ، کیا ارادہ کرے؟ بدرن، اور در جو ہے ضرر، نقصان، مصیبت، پریشانی، تکلیف، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ ارادہ کرے تکلیف پہنچانے کا، ہے نا. اب ارادہ ہے کہ تکلیف پہنچانی ہے، اور ارادہ ہے اللہ کا. حل ہننا، کیا وہ ہننا کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ ان معبودوں کے لیے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو اہل مکہ جو تھے وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے یا جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے. ہننا وہ، کاشفاتو، یہ اسم فاعل ہے اور کاشفاتن کی جمع ہے، اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اور کشفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہٹانا، دور کرنا. جیسے مثلا کسی پر کوئی چیز جو ہے وہ لگ جائے کسی پر آ کر، تو اس کو ہٹا کر انسان دور کر دے. آپ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی چیز آپ پر آ کر گر گئی ہے، تو آپ اس کو دور کر دیں. اب یہاں پہ ہے کہ مصیبت جو ہے وہ اللہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. مصیبت کسی پر پڑ گئی، مصیبت کیا پڑی؟ کہ کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی آ گئی، محتاجی آ گئی، آ کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو کیا ان کے یہ بت اور معبود جو ہیں کاشفاتو، ہٹانے والے ہیں در رہی، اس کی تکلیف کو؟ یہاں پر جو ہے بڑا خوبصورت انداز ہے، اور اللہ رب العزت جو ہیں اہل مکہ کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ خالق تو تم نے اللہ کو مان لیا، اب یہ تو بتلاؤ کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پوچھتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی دیوی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ایک سوالیہ انداز ہے مثال کے طور پر کہ کوئی تکلیف آ جائے اگر مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا ان کے بت جو ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں؟ دور نہیں اللہ کی لائی ہوئی تکلیف اس کی تکلیف. او ارادنی اگر وہ ارادہ کرے کون اللہ تعالیٰ برحمت ان رحمت پہنچانے کا. حل ہننا کیا وہ ہننا سے مراد ان کے وہی معبود ہیں ان کی جو فرضی دیویاں ہیں کیا وہ ممسکاتو ممسکاتن کی جمع ہے ممسکات ممسکاتن واحد ہے تو کیا وہ روکنے والیاں ہیں رحمت ہی اس کی رحمت کو. تو کاشفات کا اپوزٹ استعمال ہوا نا ہے نا کاشفات کیا ہے کہ اس کو ہٹا دینا اور ممسکات کیا ہے کہ اس کو روک لینا اپنے پاس ٹھہرا لینا. تو کیا ان کی دیویاں ہٹا روک سکتی ہیں رحمت ہی اللہ کی رحمت کو؟ تو گویا کہ یہاں پہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بتاؤ رحمتوں کو بانٹنے والا اور مشکل کشا کون ہے. مشکل ڈال دی جائے تو ڈالتا بھی اللہ ہے اور ہٹاتا بھی اللہ ہے, رحمتیں دینے والا بھی اللہ ہے اور رحمتوں سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اگر اللہ کوئی مشکل ڈالے تو کیا یہ دیویاں ہٹا سکتی ہیں, کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ اور اگر اللہ جو ہے وہ رحمتیں جو ہیں وہ بانٹ رہا ہو تو ان کے کہنے پہ ان کی دیویاں ان کی مدد کر سکتی ہیں کہ رحمتوں کو روک دے؟ تو یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. اور یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ مشرکین جو تھے یہ سوچتے تھے کہ ان کی دیویاں اور ان کے بت جو ہیں وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ان کا جو یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں ان سوالیہ انداز میں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے بت اور معبود جو ہیں یہ اللہ کی دیوی رحمت کو جو ہے ہٹا سکتے ہیں یا اللہ کی لائیو مصیبت کو دور کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر کہا کل حسبی اللہ, کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ, علیہ یتوکل المتوکلون, اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہے اور اللہ ہی جو ہے نا میری مدد کرنے والا ہے اور میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں. تو گویا کہ یہاں پہ یہ بات سامنے آئی اس پوری آیت کا نچوڑ کہ تمہارے معبود جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان, تو پھر ان پر کیسا توکل؟ تو توکل تو اس میں کرنا چاہیے جو نفع اور نقصان جو ہیں وہ پہنچا سکتا ہو. تو توکل کی حقیقت کیا ہے؟ کسی پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کہ وہ میرے نقصان کو دور کرے گا اور وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا, تو اس کو توکل کہتے ہیں. ایسا اعتماد ایسا بھروسہ کہ اس پر اگر میں نے توکل کیا اس پر میں نے بھروسہ کیا تو اسے ہوگا کیا کہ میرا نقصان جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور میری جو مجھے نفع ہے نا اس سے توکل کر کے مجھے نفع ملے گا. آپ دیکھیں آپ کس کو وکیل بناتے ہیں, جو مصیبت ہوتی ہے دنیا میں بھی انسان کس کو وکیل بناتا ہے؟ وہ وکیل جو مصیبت سے نکال سکے, اتنی سمجھدار ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ پورا کیس اس کے حوالے کر سکے اور پھر وہ آپ کو نفع دے سکے. تو توکل کی تعریف یہ ہے کہ جلب منفعت دفع مضرت. جلب آپ پڑھ چکی ہیں, اجلب کیا تھا اس کا مطلب؟ کھینچ کر لا چڑھا لا. تو جلب منفعت کا مطلب کیا ہے؟ نفع کھینچ کر لانا. آپ پریشان نہ ہوا کریں, اب آپ ایسے لفظ سمجھا کریں کیونکہ مختصر لفظ میں کسی چیز کی تعریف کو آپ سمجھیں تو کیا سمجھ آئے گی؟ جلب منفعت, منفعت کھینچ کر لانا. دفع مضرت آپ اسے بھی پڑھا نا, درن وہی ہے, دفع کرنا دور کرنا ہٹانا نقصان کو ہٹانا اور جو ہے وہ فائدہ کھینچ کر لانا. تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا سورۃ آل عمران آیت 122 میں وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اسی طرح جو ہے وہ سورۃ طلاق آیت 3 میں ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہیں, نہ گنڈا تعویذ کراتے ہیں, نہ فال لیتے ہیں. مثلا اب سفر کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غلط فال لیتے جا رہے ہیں, تو کیا ہے؟ وہ فال نہیں لیتے, بس اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ حدیث بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو توکل کی بنیاد کیا ہے پھر؟ توکل کیا ہے؟ پہلی اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کی دل تصدیق کرے کہ اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے عبادت کے لائق, اللہ ہی قادر ہے, قدرت اللہ کے پاس ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ کہ خالق بھی اللہ ہی ہے. اور تیسری بات پھر انسان کو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب خالق اللہ, جب قادر اللہ, تو انسان جو ہے اللہ ہی سے ڈرتا ہے, اسی سے امید رکھتا ہے, اسی پر اعتماد کرتا ہے اور اسی سے توکل کرتا ہے. پھر انسان جم جاتا ہے نا. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کھیتی جو ہے اس میں بیج ڈالا, آپ نے کھاد ڈالی, آپ نے گوڈی کی, سارا کچھ کیا, اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سارے اسباب کرنے کے بعد آپ کا انحصار بادل پر نہیں ہے, آپ کا انحصار کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. کشتی آپ نے سمندر میں ڈال دی, کشتی ڈالنا سمندر میں اسباب ہے, ہواؤں کا چلانا یہ اللہ پر ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ ہواؤں کو چلائے گا. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تدبیر کرنا, وسائل اور اسباب کا اختیار کرنا, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے وہ کوئی تدبیر نہ کرے, کوئی وسائل اختیار نہ کرے اور کہے کہ نہیں نہیں میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے, یہ نہیں مطلب توکل کا. توکل کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور اس کے بعد جو ہے انسان اللہ پر بھروسہ کرے. مثلا اگر کوئی شخص ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھوک تو بہت لگی ہوئی ہے لیکن نہ وہ کھانا پکاتا ہے, نہ وہ کھانا کھاتا ہے, نہ لقمہ توڑتا ہے, نہ منہ میں ڈالتا ہے, اور کہتا ہے کہ توکل ہے میرا اللہ پر, حسبی اللہ, تو کھانا تو اس کے منہ میں نہیں جائے گا. تو یہ چیز توکل کے خلاف ہے. تو کوشش کرنی ہے, اسباب اختیار کرنے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ توکل اللہ پر کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ توکل حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, کہ اسباب کا اختیار کرنا تاکہ ان سے نفع حاصل کیا جا سکے. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ جب اسباب کو اختیار کیا جائے تو پھر اسباب کرنے کا انداز جو ہے وہ بہترین اسباب اختیار کرنے کا انداز ہونا چاہیے. مثلا اب یہ نہیں کہ سفر تو شروع کر دیا ہے اور انسان کہے کہ اچھا اب زیادہ راہ خود ہی مل جائے گا, تو کچھ نہ کچھ اس کو سبب اختیار کرنا چاہیے. سفر بھی ایک سبب ہے, لیکن سفر کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھے, غور و فکر سے کام لے. اور اب راستہ وہ جاننا چاہتا ہے تو کہے گا نہیں راستے سے کہیں سے پتا چل جائے گا ڈائریکشن کا, نہیں, کسی واقف کار سے اس کو ڈائریکشن لینی چاہیے, وہ غلط ہتے چڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے, اور تیسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا متوکل وہ ہے جو زمین میں بیج ڈالے اور پھر اللہ پر توکل کرے. کیا ہے؟ محنت کرنا ہے نا, یہ بھی ایک بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بنی ندیر کی کھجوروں کو بیچ دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ لیا کرتے تھے, کہ ضرورت کے مطابق رکھنا. پھر اسی طرح ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر, رسی کو باندھوں یا ایسے اس کو کھلا چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو باندھ اور پھر توکل کر. تو کیا بات پتا چلی؟ کہ توکل جو ہے وہ کیا ہے, کہ کسی پر ایسا بھروسہ اور اعتماد کرنا جو مجھے فائدہ دے سکتا ہے جلب منفعت, اور میرے سے نقصان کو دور کر سکتا ہے دفع مضرت. تو تدبیر وسائل اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ بس توکل کر کے بیٹھ جائیں اور کرے کرائیں کچھ نہیں. تو اسی سے پھر کیا بات پتا چلتی ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پار پار مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لاونا لاوے یا نہ لاوے. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم کے لوگو، اے مالو علی مکانتکم، کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، یعنی تم جو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جو مخالفت کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ، کوئی کسر باقی نہ چھوڑو. انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. تو میں جو ہے، جو میرا مشن ہے پیغمبری کا اور دعویٰ کا، میں بھی اس کو سر انجام دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا. تو لوگوں کان کھول کے سن لو، اگر تم اپنے باطل عقیدے نہیں چھوڑتے تو میں بھی عقیدہ توحید جو ہے اسے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. میں یاتی ہی عذاب یخزی ہی و یحل علیہ عذاب مقیم. میں یاتی ہی کہ کون ہے آتا ہے اس پر جلدی پتا چل جائے گا کہ کس شخص پر جو ہے وہ یاتی ہی آتا ہے اس پر عذاب عذاب یخزی ہی، جو کہ اس کو رسوا کر دے گا. یعنی جلدی پتا چل جائے گا کہ دنیا ہی میں کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے. وَيَحِلُّ اور اترتا ہے، حَلَّا يَحُلُّ اس کے معنی ہے نا مسافر کا اپنے سامان کو کھولنا، سامان کی گرہ کو کھولنا، تو اسی سے حلال ہونا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو مسافر کہیں اترتا تھا، اپنے سامان کو کھولتا تھا، تو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ اور اترتا ہے اس پر اور حلال ہو جاتا ہے اس پر عذاب مقیم، عذاب ہمیشہ کا. تو عذاب مقیم سے مراد جو ہے وہ ایسا عذاب ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئے گا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلے دنیا کا عذاب ہے، جیسے یہ جو ہے عذاب یخزی ہی، تو غزوہ بدر میں انہیں رسوا کن عذاب ملا، اور عذاب مقیم سے مراد دائمی عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے. تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان لانے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کی ہے. فمن اہتدى فلنفسه، پس جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو بھٹکے گا تو اس کے بھٹنے کی کا جو وبال ہے، جو سزا ہے، اسی پر ہوگی. وما انت عليهم بوکیل، اور تم ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہو. یعنی تمہارا کام کیا ہے کہ بس ان کو حق بات پہنچاؤ، انہیں زبردستی ہدایت کی طرف لانا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا یہ مشن نہیں ہے کہ زبردستی انہیں ایمان پر لا کر ہی چھوڑے. آپ ان کے کوئی وکیل نہیں ہیں، کوئی ان کے داروغہ نہیں ہیں. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہر شخص اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی ہدایت پر چلے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو نہیں چلے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 42 ہے، آیت نمبر 42، اور اس میں اللہ رب العزت نے توحید اور آخرت کے دلائل دیے ہیں، بعض نشانیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اب اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے بت تو نہیں کرتے نا، تمہاری دیویاں تو یہ کام نہیں کرتی. کون کرتا ہے؟ اللہ، اللہ. یتوفا، کہ وہ قبض کرتا ہے. الانفس روحیں، نفس واحد ہے، الانفس جمع ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو کہ روحوں کو قبض کرتا ہے. حین موتیہا، موت کے وقت. حین جب، موتیہا تو انسان کی موت کے وقت. تو وہ اللہ ہی تو ہے جو کہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کرتا ہے. वल्लती लम तमुत, और वो जो अभी मरा नहीं है, फी मनामिहा, तो उसकी नींद में, उसकी रूह को अल्लाह नींद में कब्ज कर लेता है। अब आप देखें कि एक तो ये है ना कि कोई मर जाता है तो उसकी रूह किसने कब्ज की? अल्लाह ताला ने। दूसरा, ये मरा नहीं है, दुनिया में मौजूद है, लेकिन जब वो नींद की हालत में होता है तो उसको एहसास नहीं होता, उसको वो बोलता नहीं है, उसको फहम नहीं होता, उसकी जो सेंसेस है, उस इरादा है, इख्तियार है, तो वो मुअत्तल हो जाता है। तो ये कौन करता है? ये अल्लाह ही करता है। मुहावरा भी आपने सुना होगा, सोया और मोया बराबर। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ करवाया जा रहा है कि ये अल्लाह करता है। फयुम्सिकु अल्लती कदा अलैहल मौता, फयुम्सिकु, फरमाया पस वो रोक लेता है, अल्लती, वो जो, कदा अलैहा, हुक्म करता है इस पर, यानी ऐसा ऐसा शख्स या ऐसी रूह जिसके लिए वो मौत का फैसला कर देता है, तो क्या करता है? फयुम्सिकु, उसको रोक लेता है। अब बहुत से लोग जो हैं वो सोते हैं और सुबह फिर बेदार होते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि रात के वक्त वो सोए फिर वो सुबह नहीं उठे, फिर वो मर गए। क्यों? फयुम्सिकु, फिर उसने जो है वो रोक ली, कब्ज कर लिया, अल्लती, वो जो, कदा अलैहा, हुक्म करता है इस पर, अलमौता, मौत का, फिर वो जिस पर नींद की हालत में मौत का फैसला नाफिज कर देता है तो उसे रोक लेता है। वयुरसिलुल उखरा, और वो भेज देता है दूसरी बाकी रूहों को, इला अजल मुसम्मन, एक वक्ते मुकर्रर तक, इन नफीजा लिकल आयतिल लिकौमे यतफक्करून, इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। अब यहां पर इस आयत में अल्लाह ताला अपने इख्तियारात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी अल्लाह के कब्जे में है। किसी शख्स को ये जमानत हासिल नहीं कि रात को जब वो सोए तो सुबह लाजमन जिंदा उठेगा। किसी को मालूम नहीं कि एक घड़ी के बाद अगला लम्हा उस पर आएगा, वो जिंदगी का आएगा या मौत का आएगा। तो हर शख्स हर वक्त सोते में, जागते, घर बैठे, चलते फिरते जो है, क्या है कि वो एक नामालूम कैफियत से दोचार है। इंसान अल्लाह के हाथों बेबस है, और कैसा नादान है ये इंसान कि फिर अल्लाह ही से गाफिल हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। आज ही हमारे घर में एक खातून आई थी मिलने के लिए, तो एक दो साल पहले की बात है, यहीं कनाडा में मिसिसागा में, उनके मियाँ ड्यूटी पे गए हुए थे, स्नो सीजन था, बड़ा जोर का स्टॉर्म था उस दिन, और उनके मियाँ यानी एक ऑफिस से ऑफिस टाइमिंग में ड्यूटी पर गाड़ी में कोई चीज देने दूसरी जगह पे के रास्ते में स्नो बहुत पड़ रही थी, और उनकी गाड़ी जो थी, गाड़ी में शायद उनको हार्ट अटैक हुआ, और गाड़ी चल रही थी लेकिन वो अंदर फौत हो गए थे, और फिर पुलिस ने मतलब वो गाड़ी बेकाबू थी, और पुलिस ने जब उसको मतलब खोला देखा तो उसके घर इतला आई कि भाई तुम्हारा मियाँ जो है वो तो डेथ हो गई, हालांकि वो ठीक ठाक जॉब पर गए थे ना, गाड़ी चलाते चलाते जो है ना उनकी डेथ हो गई। इसी तरह जो है वो हमारे जानने वालों में से बताया कि वो उनके शौहर जो थे वो लेटे हुए थे, मतलब रात को जैसे सोए, और फिर सुबह वो जैसे इंतजार कर रही थी कि उठे नमाज या इस तरह, तो मियाँ तो फौत हो चुके थे। और इसी तरह मेरी एक दोस्त थी, बता रही थी कि हम अपनी अम्मी के पास ऐसे नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे, इतने में हमने देखा कि हमारी अम्मी की गर्दन लुढ़क गई है, तो हम बड़े हैरान हुए और हम चीखने लगे कि अम्मी अम्मी, लेकिन अम्मी फौत हो गई थी ना। अब आप देखें कि लम्हों की बात है, तो लम्हे की खबर नहीं, और 100 वर्ष का इंसान जो है वो इंतजाम करता है, उसकी प्लानिंग करता है, लेकिन अगले लम्हे का नहीं पता कि मेरे साथ जो है वो क्या होने वाला है। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 42 में जो है ये एहसास दिलाया है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और जो नींद है ये भी मौत की बहन है। कुछ लोग सोते हैं फिर बेदार हो जाते हैं, और कुछ लोगों को अल्लाह नींद की ही हालत में जो है वो मौत दे देता है। आयत नंबर 43 सूरत अज़ुमर, अमित तखज़ु मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, क्या उस खुदा को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को अपना शफी बना रखा है, यानी इन्होंने जो माबूद हैं इनके, या इनकी जो इन्होंने जो अपनी वो देवियां हैं, तो क्या ये समझते हैं कि इनके पास बड़ा जोर है तो अल्लाह के पास ये सिफारिश कर सकेंगे, या ये जो इनकी देवियां हैं तो ये अपने जोर से काम चलवा देंगे? कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शय वला या अकेलून, इनसे कहो क्या वो शिफात करेंगे खा उनके अख्तियार में कुछ ना हो और वो समझते भी ना हो? कुल इल्लाही शफातु जमिया, कहो शफात जो है सारी की सारी अल्लाह के अख्तियार में है। अब आप देखें कि यहां पर जो है शफात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और कहा जा रहा है कि शफात जो है ये सारी की सारी, थोड़ी नहीं, सारी की सारी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। शफात जो है इसका रूट है शीन फा आयन, और इसके मानी हैं जोड़ा के, इसके मानी जोड़ा के हैं। और आप देखें कि शफात जो है इसके मानी क्या होते हैं कि जब कोई किसी की सिफारिश करता है तो उसकी राय में अपनी राय जो है वो मिलाता है, यानी एक चीज को इस जैसी दूसरी चीज के साथ मिला देना तो जोड़ा बन जाता है ना, तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, शिफात करना, सिफारिश करना। कुलिल्लाही शफातु जमिया, कहो शफात सारी की सारी अल्लाह के अख्तियार में है। इसका माने क्या है कि किसी के पास इख्तियार नहीं है और किसी के पास जोर नहीं है और अल्लाह ने ये इख्तियार किसी को दिया भी नहीं है। लहू मुल्कु समावाती वल अर्द थुम्मा इलैही तुरजऊन, अल्लाह के इख्तियार में सारी की सारी शफात है, आसमानों और जमीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। तुम इलैही तुरजाऊन, आयत का यह हिस्सा बहुत डराता है कि दुनिया की जिंदगी में जितना चाहो शिर्क कर लो, जितनी चाहो नाफरमानी कर लो, जितनी चाहो गलत अकीदे घड़ लो कि फलां सिफारिश कर देगा, फलां जगह से जो है वो मार्क्स ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों जाओगे कहाँ, आखिर अल्लाह के पास पेश तो होना है। वाइजा जुकिर अल्लाह वाहदहू, जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इश्म अज्जत जो है इसका रूट है शीन मीम जा, इश्म अज्जा, इसका मतलब होता है किसी नापसंदीदा चीज से दिल गरिफ्ता होकर रुक जाना, रुक जाना, नफरत करना, रुक गई और नफरत की, जैसे गम और गुस्से से इस तरह भर जाना कि चेहरे से नफरत का इजहार हो, तो ये है इश्म अज्जत। फरमाया कि जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुलूबू तो दिल, अल्लाजीना उन लोगों के, ला योमिनूना बिल आखिरती, जो आखरत पर ईमान नहीं रखते, तो उनके दिल जो है क्या होते हैं, इश्म अज्जत, तो उनके दिल जो है वो कुड़ने लगते हैं, उनके दिल नफरत से भर जाते हैं, उनके दिलों के अंदर जो नफरत होती है उसका इजहार जो है वो उनके चेहरों से होता है। तो जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखरत पर ईमान नहीं लाते तो उनके दिल कुड़ने लगते हैं, उनके दिल रुक जाते हैं, उनके दिल जो है उनके चेहरों से नफरत का इजहार होता है, क्योंकि दिल के अंदर अकीदा नहीं है तो चेहरा उसकी अकासी करता है। वाइजा जुकिर अल्लाह जीना मिन दून ही, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है, इजा हुम यस्तबशिरून, इजा जो है इसके माने क्या, उसी वक्त, हुम यस्तबशिरून तो वो खुशी से खिल उठते हैं। अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि शिर्क करने वाले जो हैं توحید کے ذکر سے چہرے ان کے بگڑتے ہیں، اور اگر آپ ان کو سمجھائیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ تو وہابی ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ تو بس اللہ اللہ کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اپنا ایک تجربہ بیان کیا، کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کسی مصیبت میں ایک فوت ہوئے بزرگ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار، وہ تو خود کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میری یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آیا، اور بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا وہ کہتا تھا کہ یہ شخص اولیاء کا منکر ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو یہ کہتے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی سن لیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.